کا حصہ، عنوان ناول دھوئیں کا حصہ۔ یہ ناول پانچ سلسلوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک کنگ چونگ، تین قسطوں پر۔ نمبر دو دھوئیں کا حصہ، تین قسطوں پر۔ نمبر تین سمندر کا شگاف، چار قسطوں پر۔ نمبر چار زلزلے کا سفر، چار قسطوں پر۔ نمبر پانچ بلیک اینڈ وائٹ، چار قسطوں پر۔ مصنف جناب ابن صفی بی اے۔
اور نمبر پانچ بلیک اینڈ وائٹ، یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جسے علی عدنان ریکارڈ کر رہے ہیں، جسے محمد اظہر پیش کر رہے ہیں، اور جسے جناب ابن صفی بی اے نے تحریر کیا ہے۔ کیسٹ نمبر ایک سائیڈ اے، یہاں سے سماعت فرمائیے۔ اسٹیمر پاپ اے اے تے کے ساحل سے جا لگا۔ چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ڈیڈلی فراگ کیبن کا دروازہ کھول کر عرصے پر نظر دوڑانے لگا۔ اس کی فطری جھلاہٹ اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پہلے سامنے پڑنے والے کو پھاڑ ہی کھائے گا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ جانے کیوں اس احمق اور بھولے بھالے آدمی پر اسے رحم آنے لگتا تھا۔ تالا بوا کے خادم خصوصی نے اسے جھک کر تعظیم دی۔ اندر چلو، فراگ ایک طرف ہٹتا ہوا بولا، میں کچھ دیر بعد اتروں گا۔ آپ مرضی کے مالک ہیں جناب، عمران نے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، فراگ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس کی جرات کیسے کر سکتا ہوں جناب؟ میری اجازت سے، فراگ غرایا۔ وہ ایک اسٹول پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے موقع ملتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ میرے بارے میں تمہیں کیا بتایا گیا ہے؟ فراگ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہی کہ آپ انجہانی فرمان روا پومارے پنجم کے پوتے ہیں، میرے مالک شہزادے ہربنڈا کے دوست۔ فراگ دم بخود رہ گیا۔ وہ لوپوکا کے بارے میں سوچنے لگا۔ دشمن ضرور تھا، مگر دانا، محض اپنی مقصد براری سے کام رکھتا ہے، کسی کی تذلیل کا خواہ نہیں رکھتا۔ دھمک لوپوکا کہاں ہے؟ یہ کیا چیز ہے جناب علی؟ عمران نے بڑا ادب سے پوچھا۔ چیز نہیں، آدمی ہے، میرا ساتھ تھا۔ میرے لیے یہ نیا نام ہے علیجہ، فراگ نے اس کا حلیہ بیان کیا۔ نہیں جناب، عمران مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، میں نہیں جانتا، کبھی کوئی آدمی میری نظر سے ایسا نہیں گزرا۔ کیا تم فوری طور پر واپس جاؤ گے؟ جی ہاں۔ کیا دو چار دن میرے ساتھ قیام نہیں کر سکتے؟ شہزادی کی اجازت کے بغیر ناممکن ہے۔ جیسے تاہیتی دیکھنے کی بڑی خواہش تھی علیجہ، کاش دو ہی دن یہاں گزار سکتا۔ حیرت ہے، بنکاٹا میں رہتے ہو اور تم نے تاہیتی نہیں دیکھا؟ زرخریز غلام یوں ہی زندگی بسر کرتے ہیں علیجہ۔ شہزادی تالا بوا نے مجھے میرے مخلوق الحال باپ سے خریدا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن میرے ساتھ قیام کرو، میں تالا بوا کو مطالعہ کر دوں گا اور وہ کچھ نہیں کہے گی۔ آپ مالک ہیں، عمران خوش ہو کر بولا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک لہرائی تھی۔ تم میرے ساتھ ہی اترو گے؟ یہاں اسٹیمر پر تو کسی کو جواب دہ نہیں۔ نہیں علیجہ، صرف آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تالا بوا کو اطلاع بھجوا دوں گا۔ جیسا آپ فرمائیں، عمران نے بڑے ادب سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیمر سے اترے تھے اور ایک ساحلی ہوٹل میں داخل ہو گئے تھے۔ فراگ نے کاؤنٹر سے کسی کو گاڑی کے لیے فون کیا، اسی میز کی طرف پلٹ آیا اور عمران کی طرف دیکھے بغیر پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ جو مل جائے علیجہ۔ اچھا اچھا، میں خود ہی تمہارے لیے انتخاب کروں گا۔ اور ذرا دیر میں یہ بھول جاؤ کہ میں ایک شہزادہ نہیں، ایک تاجر ہوں۔ آپ کے خاندان کے افسوسناک حالت سے واقف ہوں، عمران نے مغموم لہجے میں کہا۔ اوہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں اب بھی میری حکومت ہے۔ وہ تو میں اپنی اصل شکل میں نہیں، ورنہ یہاں ہوٹل کا عملہ سارا سارا عملہ سر کے بل کھڑا ہو جاتا. شام کو میں تمہیں دکھاؤں گا. آپ اپنی شکل میں, عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں. فروغ نے بلند آہنگ کے ساتھ لگا کر کہا, ہاں یہ میک اپ ہے. میں ہر بنڈا کو بنکاٹا پہنچانے گیا تھا. اس کے کچھ نامعلوم دشمن نہیں چاہتے تھے کہ وہ بنکاٹا کے ساحل پر قدم رکھ سکے, اسی لیے میں میک اپ میں تھا کہ اس کے دشمنوں کا پتہ لگا سکوں. کس بادشاہ کے پوتے ہیں؟ عمران نے ستائش کی لہجے میں کہا. تم انگریزی سمجھ سکتے ہو؟ نہیں علیجہ, فرانسیسی اور ہسپانوی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتا. اشارے سے ایک ویٹرز کو بلا کر فراغ نے اپنا آرڈر پیلس کیا. اچھا یہ بتاؤ, یہ ہر بنڈا آیا کہاں سے؟ فراغ نے کچھ دیر بعد پوچھا. میں زیادہ نہیں جانتا جناب, بس اتنا جانتا ہوں کہ طویل مدت کی گمشدگی کے بعد تشریف لائے ہیں. مجھے تو اب بھی یقین نہیں کہ وہ شاہ بنکاٹا سے معافی مانگ لے. معافی؟ عمران نے حیرت سے کہا. میں نہیں سمجھا. پرنس ہربنڈا ضدی آدمی ہے اور شاہ بنکاٹا بہرحال اسی کا باپ ہے. اگر وہ ہربنڈا نے معافی نہ مانگی تو وہ بنکاٹا کو فرانسی کے حوالے کر دے گا. اس سے کیا شاہ اور ولی عہد کے درمیان کوئی جھگڑا تھا؟ عمران نے اپنی حیرت کو بدستور قائم رکھتے ہوئے پوچھا. ہاں, اور بہت ہی معمولی سی بات پر. ہر بنڈا نے بھینس کا دودھ پینے سے انکار کر دیا تھا. اگر اجازت ہے تو میں اس بات پر ہنس لوں؟ عمران نے احمقانہ انداز سے میں پوچھا, اور فروغ کو سچ مچ ہنسی آ گئی. باپ بیٹے دونوں سنکی ہیں, اس نے کہا. آپ کہہ سکتے ہیں ان کی برابری کے ہیں. میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں. کھانے کے دوران ہی میں ایک لمبی سی گاڑی ہوٹل کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی, اور فروغ نے سوچا تھا کہ ہوٹل کے باتھ روم ہی میں اسی میک اپ سے پیچھے چھڑا لینا چاہیے, ورنہ اس کے آدمی کیا سوچیں گے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. کنگ چون سے تعلق رکھنے والے معمولی لوگ بھی کھلم کھلا سب کچھ کرتے پھرتے تھے, تو پھر بھلا وہ خود اس کے لیے کیا جواز رکھ سکتا تھا. پھر 15 منٹ کے اندر ہی اندر وہ اس میک اپ سے پیچھے چھڑانے میں کامیاب ہو گیا جو ڈھمپ لوگوں پا نے کیا تھا. لیکن جیسے باتھ روم سے برآمد ہوا, پورے ہوٹل میں سنسنی پھیل گئی. باتھ روم جانے سے پہلے اس نے بل ادا کر دیا تھا اور عمران سے کہا تھا کہ وہ ڈائننگ ہال سے باہر نکل کر برآمدے میں اس کا منتظر رہے. بہرحال گاڑی میں بیٹھنے وقت وہ ڈیڈلی فروغ تھا, اور عمران اس کی شکل دیکھ دیکھ کر خوفزدگی ظاہر کیے جا رہا تھا. ڈرو نہیں, فروغ نے اس کا شانہ تھپک کر آہستہ سے کہا. تم مجھے اپنا دوست پاؤ گے, میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں. یہ بنکاٹے بھی بہت خوبصورت جزیرہ ہے, جیمسن نے ظفر سے کہا. وہ کھڑکی سے قریب کھڑا دور کی سرسبز پہاڑیوں کو گھورے جا رہا تھا. انہیں پرنس کے محل میں کچھ کمرے دیے گئے تھے. پچھلی سہ پہر کو وہ یہاں پہنچے تھے. شہزادے کی واپسی کی خوشی میں دارالحکومت کو شایا نشان طریقے میں سجایا گیا تھا, لیکن نہ جانے کیوں خاص شاہی محل پر اداسی تاری تھی. پچھلی شب پرنس کا محل بھی بقائے نور بنا ہوا تھا, لیکن شاہی محل کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. آخر آپ اتنے گمسم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ جیمسن نے ظفر کی طرف مڑ کر کہا. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں, لوئسا تو یہاں پہنچنے کے بعد سے دکھائی نہیں دی. جہنم میں جائے ایسا نہ کہیے, اپنے بیان کے مطابق وہ جہاں واحد سفید فام لڑکی ہوگی. میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے بکواس بند کرو. موڈ خراب رکھنے کی چیز نہیں ہوتی یور ہائنس. ملی جلی نسلوں والی گندمی لڑکیاں بھی میں نے یہاں دیکھی ہیں, بڑی آنکھوں والی ہیں تو بس قیامت ہیں قیامت. ظفر جھلا کر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی. آ جاؤ, جینسن نے اونچی آواز میں کہا. ایک سیاہ فام خادم نے کمرے میں داخل ہو کر تالا بوا کی طرف سے طلبی کا حکم سنایا, اور پھر وہی انہیں تالا بوا کی طرف لے چلا تھا. تالا بوا ایک بڑے کمرے میں ملی, لوسیا بھی وہاں موجود تھی. جینسن نے تالا بوا کی نظر بچا کر اسے آنکھ ماری, اور وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گھور کر رہ گئی. میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے طلب کیا ہے, تالا بوا نے ظفر کو مخاطب کیا. فرمائیے. بیٹھ جاؤ. اس نے سامنے والی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا. شکریہ یور ہائنس. وہ دونوں بیٹھ گئے. اب تم دونوں ہی پرنس کے مزاج دان ہو. میرا ان پر کوئی اختیار نہیں رہا. ظفر اور جیمسن سنبھل کر بیٹھ گئے. تالا گوا کہتی رہی. اپنی طویل گمشدگی سے پہلے وہ کم از کم میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے. بارہ تم دونوں انہیں اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرو کہ وہ اپنے باپ سے معافی مانگ لیں. اوہ تو کیا پرنس کو ابھی تک معاف نہیں کیا گیا؟ اتنی طویل گمشدگی کے بعد بھی نہیں؟ ظفر کے لہجے میں حیرت تھی. وہ صرف باپ ہی نہیں بنکاٹا کے بادشاہ بھی ہیں. تالا بوا نے سرد لہجے میں کہا. تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بھینس کا دودھ اس حد تک مسئلہ بن جائے گا. جیمسن بھرائی ہوئی آواز میں بولا. غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرو. لوئسیا بول پڑی. ٹھیک ہے. تالا بوا سر ہلا کر بولی. اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ بہرحال تم پرنس کو آمادہ کرو. تمہاری جیبیں سونے کے سکوں سے بھر دی جائیں گی. ہم کوشش کریں گے یور ہائنس. بس جاؤ. وہ دونوں اٹھ گئے. ان کے ساتھ ہی لوئسیا بھی اٹھی تھی. تمہاری موجودگی ضروری نہیں ہوگی, ظفر بولا. کیوں؟ تمہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں پرنس بھڑک اٹھتے ہیں. ہاں ہاں تم یہی ٹھہرو, تالا بوا نے لوئسیا سے کہا. جیسی آپ کی مرضی یور ہائنس. اور وہ دونوں کمرے سے نکل کر جوزف کی خوابگاہ کی طرف چل پڑے. وہ ابھی تک خوابگاہ سے برآمد نہیں ہوا تھا. اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے طور پر وقت گزارے گا. شاہی اوقات کار اس پر مسلط نہ کیے جائیں. کیا ہم اندر آ سکتے ہیں یور ہائنس؟ جیمسن دروازے پہنچ کر اونچی آواز میں بولا. ضرور ضرور, اندر سے جوزف کی تہکار سنائی دی. وہ دونوں پردہ ہٹا کر خوابگاہ میں داخل ہوئے. جوزف مسحری سے اٹھ گیا. یہ ٹھاٹے بیٹے, جیمسن نے اردو میں کہا. کیا بولٹر بھائی, ہم پاگل ہو جائے گا. بیٹھو بیٹھو. آخر آپ اپنے باپ سے معافی کیوں نہیں مانگ لیتے یور ہائنس؟ ظفر نے بڑے ادب سے کہا. ہرگز نہیں, جوزف دھاڑا. مجھے پرواہ نہیں باپ معاف کرے یا نہ کرے. میں اپنے ماموں کے پاس چلا جاؤں گا. کیا مطلب؟ جیمسن بوکھلا کر بولا. یا تو سرے سے باپ ہی نہیں تھا یا ماموں ہی پیدا ہو گیا ہے. ہاں بالکل, اس محل میں قدم رکھتے ہی میری یاداشت واپس آ گئی ہے. میں پرنس ہربنڈا ہوں اور میرا ماموں جزیرہ موکارو کا بادشاہ ہے. میں موکارو چلا جاؤں گا اگر میرا باپ سیدھا نہ ہو. بھینس کی وجہ سے ناخلتی پر اتر آئے ہیں, ظفر نے کہا. جوزف ان کے قریب پہنچ کر آہستہ سے بولا. باس نے یہی کہا تھا. مجھے پریشان مت کرو, نہ میں نے اس باپ کی پہلے کبھی شکل دیکھی اور نہ موکارے والے ماموں کی. اور جیمسن برا سا منہ بنا کر رہ گیا. لیکن اگر باپ نے غصے میں قتل کر دینے کا حکم صادر فرما دیا تو؟ ظفر نے پرتشویش لہجے میں کہا. وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا. فرانس کا کٹ پتلی بادشاہ ہے. باس نے یہ بھی بتایا تھا. پتا نہیں کیا چکر ہے, ہوگا کچھ. جوزف نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی. چند لمحے کچھ سوچ کر بولا. لیکن یہاں میرے لیے خطرہ موجود ہے. تم دونوں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا. کیسا خطرہ؟ مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. زیادہ چڑھ گئی ہے کیا؟ جیمسن بولا. ابھی تو کہہ رہے تھے کہ وہ اس کی ہمت نہیں کر سکتا. میں اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا مسٹر, کچھ اور ہی لوگ میری زندگی کے خواہ ہیں. لیکن بنکاٹا میں تو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ہوا بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں جنگل کا بیٹا ہوں مسٹر, خطرات میرا کھیل ہے. میں نے تو باپ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے. اس طرح اگر کچھ نہیں بتایا جا سکتا. نہیں, کیا وہ یہی موجود ہیں؟ میں یہ بھی نہیں جانتا. خیر اپنے ماموں کے پاس کب جانے کا ارادہ ہے؟ اور ہمیں بھی ساتھ لے چلو گے کہ نہیں؟ دیکھو کیا ہوتا ہے, میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. ویسے تم تالا بوا سے کہو گے تم دونوں میرے ساتھ خواب گاہی میں راتیں بسر کرو گے. یہ کیا بدمزاقی ہے؟ جیمسن سے گھورتا ہوا بولا. یہی مناسب ہے مسٹر, میں کہہ چکا ہوں کہ ایک سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا. صرف بوتل ہی میری بیوی ہے. عمران ابھی تک اندازہ نہیں کر پایا تھا کہ آخر فراگ اس سے کیا چاہتا ہے. اس کے ساتھ آج یہ دوسرا دن تھا. فراگ نے اسے اپنی اقامت گاہ میں لے گیا تھا جہاں اس نے اسے تالا بوا کے اسٹیمر تک پہنچایا تھا. فراگ کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ تھا. تعالیٰ بوا کے غلام کی حیثیت سے ٹریٹ نہیں کر رہا تھا. اس کی سال رواں کی محبوبہ ام بینی ایک ہی دن میں اس سے بے تکلف ہو گئی تھی. اس کی احمقانہ باتوں پر بچوں کی طرح خوش ہوتی گویا ایک کھلونا ہاتھ آیا تھا. احمق نظر آنے کے باوجود بھی تم خوبصورت لگتے ہو، وہ بات بات پر کہتی اور عمران شرما کر سر جھکا لیتا. ام بینی کی یہ بے باکیاں فوج کی موجودگی میں بھی جاری رہتی، اور وہ بھی اپنی فطرت کے خلاف کبھی ہنس دیتا اور کبھی صرف مسکرا کر رہ جاتا. اس وقت بھی ام بینی کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی. دفتن فروغ نے سنجیدگی اختیار کر کے کہا، اب تم جاؤ، ہمیں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں. ضروری بات میں کیا رکھا ہے، میں تمہیں گیتار پر ایک گیت کیوں نہ سناؤں؟ جاؤ، فروغ جھنجلا کر بولا. میری مرضی کے خلاف کچھ کرتی ہو تو بندریا لگنے لگتی ہو. وہ برا سمو بنائے وہاں سے چلی گئی. عمران سختی سے ہونٹ پر ہونٹ جمائے پھنس بیٹھا رہا. فروغ نے اس سے کہا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تم اس سے نہیں سمجھ سکتے ہو. میری مادری زبان ہے جناب، فرانسیسی تو سیکھنی پڑی تھی. آپ تو جانتے ہیں کہ بنکاٹے کی دوسری زبان یہی ہے. میری بدقسمتی ہے کہ مجھے سینی نہیں آتی. آپ سیکھ سکتے ہیں جناب، وقت لگے گا اور میرے پاس وقت نہیں ہے. میں آپ کو سکھا سکتا ہوں بہت تھوڑے وقت میں، مگر اس کے لیے آپ کو بنکاٹے میں قیام کرنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں گے، فی الحال میری ایک بات سنو. آج رات ہم ایک میٹنگ میں چلیں گے. وہ لوگ یا تو انگریزی بول سکتے ہیں یا اسپینی. میں ان سے انگریزی میں گفتگو کروں گا. اگر وہ آپس میں میرے خلاف کوئی بات کرنا چاہیں گے تو اسپینی میں کریں گے. تم اس طرف دھیان رکھنا. بہت بہتر جناب، عمران خوش ہو کر بولا. میں کسی لومڑی کی طرح چوکنا رہوں گا. کیا وہ آپ کے دشمن ہیں جناب؟ میرے لیے شاید اتنے نہ ہوں جتنے ہربنڈا کے لیے ہیں. اوہ، تب تو میں ان کی گردنیں توڑ دوں گا، عمران غصے لہجے میں بولا. ایس مانے کی ضرورت نہیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر ان کی آپس میں گفتگو پر دھیان دے رہا. ایسا ہی ہوگا جناب علی. یہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ تم اسپینی جانتے ہو اور میرے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں تھا. میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرنے لگو. میں تمہیں ہر بنڈا سے حاصل کر لوں گا. میری خوش قسمتی ہوگی جناب، کیونکہ آپ ایک زندہ دل مالک ہیں. جوانی میں جو بڑھاپا مجھ پر طاری ہو گیا ہے، اس سے بھی نجات مل جائے گی. بنکاٹا کے لوگ خوش مزاج ہیں، فروغ نے مسکرا کر کہا. ویسے تمہیں اسلحہ کے کھیل سے بھی کچھ دلچسپی ہے یا نہیں؟ تھوڑی بہت. نشانہ کیسا ہے؟ میرا خیال ہے کہ برا نہیں ہے. باڈی گارڈ کے انجام فرائض انجام دے سکو گے؟ مجھے اس کا تجربہ ہے جناب، میں پرنسس کا باڈی گارڈ ہی تو ہوں. وہ رسمی سی چیز ہے. کسی ایسے آدمی کے باڈی گارڈ بننے کی بات تھی جس کی زندگی ہر آن خطرے میں ہو. کہ وہ میٹنگ ایسی ہی ہوگی جناب؟ میرا خیال ہے کہ ایسی ہی ہوگی، اور میں اپنے ساتھ ایک سے زیادہ آدمی نہیں لے جا سکوں گا. فکر نہ کیجیے میں پہلے مروں گا، پھر آپ پر آنچ آئے گی. پھر بھی میں کس طرح یقین کر لوں؟ میرے پاس ریوالور نہیں ہے جناب. اوہ، تو کیا تم ثبوت پیش کرنا چاہتے ہو؟ اچھا، تو چلو پائیں باغ میں. فروغ اسے پائیں باغ میں لایا اور ایک ریوالور دے کر بولا، دکھاؤ کیا دکھانا چاہتے ہو. ایک سکہ اچھالیے، زمین پر گرنے سے پہلے ہی اڑا دوں گا. فروغ نے مزہ اڑانے کیسے انداز میں کہکہا لگایا، یقین کیجیے علی جا، ایسا کرتے کسے دیکھا تھا؟ آپ سکہ اچھالیے جناب، عمران نے کسی کے ساتھ جھلائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. اگر پہلے فائر میں نہ اڑا سکتا تھا، دوسرا فائر اپنی کنفٹی پہ کروں گا. اوہ، یہ بات ہے، اچھا تو سنبھالو. فروغ نے جیب سے سکہ نکال کر اچھالا، اور جیسے ہی وہ پھر نیچے کی طرف آنے لگا فائر ہوا. گولی سکے پہ پڑی تھی. فروغ حیرت سے منہ کھولے کھڑا کا کھڑا رہ گیا. برامدے سے امبینے کی آواز آئی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، بھاگ جاؤ، فروغ نے چونک کر کہا. پھر آگے بڑھ کر عمران کا شانہ تھپکتا ہوا بولا، میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اپنا ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. امبینی بھاگ جانے کے بجائے برامدے میں اتر کر ان کی طرف بڑھی آ رہی تھی. لیکن فروغ اس وقت شاید بہت اچھے موڈ میں تھا، اس لیے عمران سے بولا، میں دوسرا سکہ اچھال دوں، اسے بھی دکھاؤ. سکہ پھر اچھالا گیا، اور اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا ہوا تھا. کمال ہے، فروغ بڑبڑایا. میں سمجھا تھا کہ شاید دوسرا نشانہ چوک جائے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ تمہارے اعصاب بھی فولادی ہیں، ہے جان میں نہیں مبتلا ہوتے۔ شکریہ جناب علی، عمران شرما کر بولا، اور 100 سال پہلے کی لڑکیوں کی طرح شرمیلے بھی ہو، امدینی ہنس کر بولی۔ عمران کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارے تم آخر ہو کیا چیز؟ فروغ اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا، کچھ نہیں جناب، بس جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں خود کو الو محسوس کرنے لگتا ہوں۔ شام کو وہ معلوم مہم پر روانہ ہو گئے جس کے لیے فروغ نے عمران کو اپنا ساتھی منتخب کیا تھا۔ عمران کے لیے وہ ایک نامعلوم ہی مہم تھی۔ گاڑی غالباً اسی سڑک پر جا رہی تھی جس پر ایک بار پہلے بھی فروغ ہی کے ساتھ سفر کر چکا تھا، لیکن وہ اس دن خوفناک شکل والا ڈھمپ لوپو کا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ان کی گاڑی، جسے فروغ خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، ایک ساحلی گاؤں میں داخل ہوئی، اور عمران کو ایسا معلوم ہوا جیسے خوشبوؤں کے خزانے میں داخل ہو گیا ہو۔ بھانت بھانت کے پھولوں کی ملی جلی خوشبو فضا میں رقص کرتی پھر رہی تھی۔ خوشبوؤں کے ساتھ ٹرمپٹ اور ڈرم کی آوازیں بھی تھی، عجیب سا نغمانی شور تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے فروغ سے پوچھا۔ پھولوں کا رقص، شاید پچھلی طرف میدان میں لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ دفتن ایک جا فروغ نے گاڑی روک دی اور کچھ فاصلے سے آواز آئی، کون ہے؟ سوال انگریزی زبان میں کیا گیا تھا۔ جس کے تم منتظر ہو، فروغ گرایا۔ پھر ان پر ٹارچ کی روشنی پڑی تھی اور فروغ دھاڑا۔ یہ کیا بےحودگی ہے؟ اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ عمران نے فرانسیسی میں پوچھا، کیا میں فائر کروں جناب علی؟ نہیں۔ ٹارچ کی روشنی ڈالنے والا تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ اوہو، آؤ میرے ساتھ، اس نے قریب پہنچ کر کہا۔ عمران اور فروغ ٹارچ کی روشنی میں اس کے ساتھ ایک طرف چل پڑے۔ تقریباً 150 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی عمارت کے سامنے پھر رکے۔ اندر تشریف لے جائیے جناب، اجنبی نے اس بار بڑے ادب سے کہا۔ وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکے تھے کیونکہ عمارت کے آس پاس بھی اندھیرا ہی تھا۔ اندر پہنچ کر وہ ایک کمرے میں آئے جہاں کئی کیروسن لیمپ روشن تھے۔ ایک بڑی سی میز کے گرد کئی کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ اجنبی نے ان سے بیٹھ جانے کی درخواست کی، پھر فروغ سے کہا، گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا آپ کا ساتھی بھی اس گفتگو میں شریک ہوگا؟ یہ فرانسیسی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتا، اس لیے اس کی موجودگی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اجنبی نے سر ہلا کر کہا۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ شام بخیر معززین، اس نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ جواب میں فروغ نے صرف سر کو جنبش دی تھی۔ پھر وہ دونوں ان کے مقابل بیٹھ گئے اور نووارد نے فروغ سے پوچھا، ہم اس معاملے کو سمجھنے سے قاصر ہیں، آخر ہربنڈا بنکاٹا کیسے پہنچ گیا؟ میں کنگ چونگ کا نایاب ہوں، فروغ گرایا، اور یہ ضروری نہیں کہ باس اپنے کسی نائب کو اس حد تک آگاہ رکھے۔ پہلے اس نے حکم دیا تھا کہ ہربنڈا کو روکا جائے، پھر اچانک حکم دے دیا کہ جانے دیا جائے۔ تم ہربنڈا کے اسٹیمر پر خود موجود تھے، کسی قدر تلخ لہجے میں کہا گیا۔ یہ بکواس ہے، ہم نے آواز ریکارڈ کی تھی، تم اپنے آدمیوں کو احکامات دے رہے تھے ہربنڈا کے اسٹیمر کو صحیح و سلامت گزار جانے دیا جائے۔ یقیناً میں احکامات دے رہا تھا، لیکن یہ بکواس ہے کہ میں ہربنڈا کے اسٹیمر پر موجود تھا۔ آخر کنگ چونگ کے اس طرح بدل جانے کی وجہ؟ مستر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ مالک ہے اور ہم سب حکم کے پابند، کسی کے منہ میں دانت ہے کہ اس سے جراح کر سکے۔ ہم اس مسئلے پر اس سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ براہ راست کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ اس کے احکامات تمہارے تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ اپنی کھال میں رہو مستر۔ کیا مطلب؟ اپنے کام سے کام رکھو، میں کیوں بتاؤں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ اوہ اچھا اچھا، وہ مسکرا کر بولا۔ واقعی میرا یہ سوال نامناسب تھا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ فروغ نے برا سا منہ بنا کر سر کو جنبش دی تھی اور نووارد دوسرا آدمی سے اسپینی میں کچھ کہنے لگا تھا۔ دوسرا آدمی اٹھ کر چلا گیا۔ نووارد نے فروغ سے کہا، دراصل ہم الجھن میں پڑ گئے ہیں، اس لیے میں تم سے کافی کے لیے بھی نہیں کہہ سکا۔ شکریہ، میں ابھی خواہش نہیں محسوس کر رہا۔ فراک خوش لہجے میں بولا. بہرحال ہم اپنی گفتگو دوستانہ ماحول میں ہی جاری رکھیں گے. کیسی؟ وہ تو ختم ہو چکی. فراک گرایا. کہتے ہی کنگ چونگ کا ہمارے تعلقات بہت پرانے ہیں. تمہیں علم ہے کہ وہ معقول معاوضے پر ہماری مدد کرتا رہا ہے. میں جانتا ہوں. اس لیے ہمیں یہ معلوم ہونا ہی چاہیے کہ اس نے اس بار ہمارا کام کیوں نہیں کیا. تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. وہ کس طرح؟ تم پھر ہمارے طریقے کار کو بحث لانے کی کوشش کر رہے ہو. اوہ مجھے افسوس ہے. لیکن آخر کب تک ہمیں اس کی وجہ معلوم ہو سکے گی؟ وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا لیکن زیادہ دیر نہیں لگے گی. دوسرا آدمی پھر کمرے میں داخل ہوا. اس بار اس کے ہاتھ میں کافی کی ٹرے تھی. ٹرے میز پر رکھ کر دو پیالی میں کافی اڈیلنے لگا اور پھر پیالیاں فراغ اور عمران کے آگے کھسکا دی. دفتن عمران اٹھ کھڑا ہوا. اس کا ریوالور نکل آیا جس کا رخ میزبانوں کی طرف تھا. اب تم دونوں ہی اس کافی کو پیو گے, اس نے کہا. اس نے انہیں اسپینی میں مخاطب کیا تھا. دونوں اچھل پڑے. یہ کیا شروع کر دیا؟ فراغ بھرائی ہوئی آواز میں بولا. ابھی معلوم ہو جائے گا جناب, عمران نے فرانسیسی میں کہا. انہیں یہ کافی پینی ہی پڑے گی. اس نے ریوالور کو جنبش دے کر ان دونوں کو مخاطب کیا. موت سے بہتر ہے بے ہوشی رہے گی دوست. پیالی اٹھا اور پی جاؤ ورنہ کھوپڑی میں سوراخ ہو جائے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فراغ کا مقابل حق لایا. میں پینی نہیں جانتا, فراغ نے لاپرواہی سے جنبش دی. صرف جو کچھ کہہ رہا ہے وہی کرو ورنہ. دونوں نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر پیالیاں اٹھا لی. جلدی کرو, عمران نے سخت لہجے میں کہا. انہوں نے بوکھلائے اور انداز میں پیالیاں خالی کر دی اور میں سر کوہنیاں ٹیک کر ہانپنے لگے تھے. ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھی. پھر ان کے سر میز پر ڈھلک آئے. پرو گھیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں گھورے جا رہا تھا. آپ انہیں دیکھیے, عمران نے فراغ سے کہا. میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی اور بھی تو موجود نہیں. تو تم کمال کے آدمی نکلے, جاؤ دیکھو. اندر کوئی بھی نہیں تھا, عمران میں سے عمارت میں صرف یہی دونوں تھے. عمران پھر اسی کمرے میں واپس آ گیا. غالباً ہمیں بے ہوش کر کے کہیں لے جانا چاہتے تھے. اس پینی میں اس نے اسے ہدایت دی تھی کہ کافی میں خواب آور دوا ملائی جائے. عمران نے بے ہوش آدمی کو پرتشویش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. پرواہ مت کرو, اب یہ ہمارے ساتھ جائیں گے, فراغ نے اس کا شانہ چھپک کر کہا. وہ انہیں اٹھا کر گاڑی تک لائے تھے اور پچھلی نشست پر بٹھا کر ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے. واپسی کے سفر کے دوران میں فراغ خاموش ہی رہا, لیکن واپسی اس عمارت میں نہیں ہوئی تھی جہاں فراغ مقیم تھا, بلکہ یہ عمارت وہی عمارت تھی جہاں ظفر جیمسن اور لوئسیا کو لے جایا گیا تھا. میرے ساتھ آؤ, فراغ گاڑی سے اترتا ہوا بولا. میرے آدمی انہیں سنبھال لیں گے. عمران اس کے پیچھے چل پڑا. وہ ایک کمرے میں آئے جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. فراغ نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بار ڈائل کیا اور پھر کسی کو ان بے ہوش آدمی کے متعلق ہدایت دینے لگا. عمران اس کے پیچھے مؤدب کھڑا ہوا تھا. دفتن فراغ ریسیور رکھ کر اس کی طرف مڑا. بیٹھ جاؤ, اس نے نرم لہجے میں کہا, اور عمران اس کا شکریہ ادا کر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. فراغ خاموشی سے اسے گھورے جا رہا تھا. عمران کے چہرے پر اس وقت بلا کی حماقت طاری تھی. تم میرے توقعات سے بڑھ کر نکلے, بلا کی قوت فیصلہ رکھتے ہو. کوئی دوسرا ہوتا تو پہلے مجھے موقع کی نزاکت سے آگاہ کرتا تو اس کے بعد میرے مشورے کا انتظار کرتا. اس کو کیا مجھ سے حماقت سرزد ہو گئی جناب علی؟ عمران خوفزدہ لہجے میں ہکلایا. ہرگز نہیں, تم نے وہی کیا جو ایسے حالات میں خود میں بھی کرتا. شکریہ جناب. پھر دوسری خصوصیت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ تم نے ابھی مجھ سے اس معاملے کے متعلق کچھ نہیں پوچھا. میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں جناب. آپ نے مجھ سے جس کے بارے میں کہا تھا میں نے صرف اسی پر نظر رکھی. انمول چیز ہو, اگر میرے ساتھ رہنا منظور کرو تو تمہیں تاہیتی کا شہزادہ بنا دوں گا. مجھے تو منظور ہے جناب, لیکن پرنسس چالہ بوا کا زر خرید بھی ہوں. جتنے میں اس نے تمہیں خریدا تھا اس کی 10 گنا رقم اسے ادا کر سکتا ہوں. بس تو پھر آپ ہی طے کر لیجئے. مجھے تو تاہیتی پسند آیا ہے, بنکاٹا میں بڑی گھسن تھی. رات کے 10 بجے ظفر اور جیمسن جوزو کے خواب گاہ میں رمی کھیل رہے تھے.
کیسٹ نمبر 1 سائڈ.
وہ جوزف کو تاش کے کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہذا وہ دور بیٹھا ایک ایک گھونٹ کر کے بوتل ہی سے پی رہا تھا. تالا بوا کی وجہ سے دوسروں کے سامنے گلاس یہ جام استعمال کر لیتا تھا. اس جیسے بلا نوش کے لیے تو بیرل ہی سے منہ لگا دینا بھی پوری پوری آسودگی کا باعث نہ بن سکتا. تم لوگ زندگی میں یکسانیت سے رونا رویا کرتے تھے، دفتن جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا. ہاں یور ہائنس، جیمسن نے پتوں پر سے نظر ہٹائے بغیر کہا. اب بتاؤ کیسی رہی؟ ٹھیک ہی رہی، سوائے اس کے کہ چاروں طرف آپ ہی کی شکلیں کی عورت دکھائی دیتی ہے. جو جب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی.
آ جاؤ،
جو جب گھرایا. وہ جانتا تھا کہ تالا بوا کے علاوہ اور کوئی دروازہ بجائے بجانے کی ضرورت نہیں کر سکتا. اندازہ غلط نہیں تھا، دوسرے ہی لمحے میں تالا بوا اندر داخل ہوئی اور دروازے کے قریب رک کر جیمسن اور ظفر کو گھورنے لگی، جو تاش کے پتے ہاتھوں سے رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تم دونوں یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ وہ والا افسر ناخوشگوار لہجے میں بولی. ہس ہائنس کا اصرار ہے کہ اسی کمرے میں رات بسر کریں، کیا یہ مناسب ہوگا؟ تالا بوا جوزو سے مخاطب ہوئی. اس سے زیادہ مناسب اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جو اس نے لاپرواہی سے کہا. دیکھو مجھے زیادہ پریشان مت کرو، میری یادداشت واپس آ گئی ہے اور مجھے سب کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے. او نہیں، تالا بوا خوش ہو کر بولی. یقین کرو اگر تم لوگ مجھے زیادہ پریشان کرو گے تو میں اپنے ماموں کے پاس چلا جاؤں گا. نہیں، میں نے تہیا کر لیا ہے، اگر مجھے باپ سے معافی مانگنے پر مجبور کیا گیا تو میں موکارو چلا جاؤں گا. تم بالکل نہیں بدلے ہر بنڈا، بس جاؤ. اگر بنکاٹے کے تاج و تخت کو سلامت رکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے مت الجھو. تالا بوا نے بے بسی سے ظفر اور جیمسن کی طرف دیکھا. ہم بھی سمجھاتے ہیں یور ہائنس، ظفر جلدی سے بولا. جیسے ہر بنڈا ڈیئر، وہ بے حد نرم لہجے میں بولی. میرا خیال ہے کہ تم تکالیف سے بھرپور اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی نہیں بدلے. اب تو میں اور بھی سخت ہو گیا ہوں، ایسی صورت میں تمہارے ماموں بھی تمہیں برداشت نہ کر سکے گا. میں اسے بھی دیکھ لوں گا. اور پھر ہم نے اتنی مصیبت خواہ مخواہ جھیلی، تالاب نے پر تفکر لہجے میں کہا. پھر اچانک چونک کر بولی، ہاں وہ کہاں گیا جسے تم اپنا باس کہہ رہے تھے؟ میں نہیں جانتا، مرضی کے مالک ہیں، جہاں جی چاہے گا جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، اسے ہمیں اپنی نقل و حرکت سے آگاہ رکھنا پڑے گا. اگر اب کبھی تمہارے ہاتھ لگ سکے تو ضرور آگاہ رکھے گے. جو تو کچھ لہجے میں بولا.
اسی میں اس کی آفیت ہے، اور تم دونوں بھی سن لو، تالا بوا نے ظفر اور جیمسن کی طرف دیکھ کر کہا. میرے علم میں لائے بغیر تم بھی محلات کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھو گے. یہ جزائر اجنبیوں کے لیے بسا اوقات جہنم بھی بن جاتے ہیں. ایسا ہی ہوگا یور ہائنس، ہم آپ کی اجازت حاصل کیے بغیر کچھ نہیں کریں گے. اچھا اب تم جا کر آرام کرو، جوزف تالا بوا کو مخاطب کر کے ہاتھ ہلاتا ہوا بولا. تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، بہت تھک گئی ہو. میں جا رہی ہوں، تالا بوا نے ناخوشگوار لہجے میں کہا. اور پھر ظفر سے بولی، تم میرے ساتھ آؤ. ظفر احترامن جھکا اور اس کے پیچھے چلنے لگا. خواب گاہ سے باہر نکل کر وہ دائیں وہ اس کی طرف مڑی اور ظفر رک گیا. اب میں تمہیں اپنے اعتماد میں لینا چاہتی ہوں، عزت افزائی کا شکریہ یور ہائنس. آخر آؤ وہ کہتی ہوئی بولی اور آگے بڑھ گئی. کچھ دیر بعد وہ محل کے ایک دور افتادہ کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. تم لوگوں کے آج پرنس کا رویہ کیسا رہا ہے؟ تالا بوا نے ظفر سے پوچھا. بہت اچھا ہے یور ہائنس، میں یہاں کی بات نہیں کر رہی، اپنے ملک کی بات کر رہی ہوں. وہاں بھی مناسب ہی تھا کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ شرارتیں نہیں کرتا تھا. ہرگز نہیں، پرنس بے حد سنجیدہ تھے، بے ضرورت زبان تک نہیں ہلاتے تھے. تو اب سنو, بھینس کے دودھ والی بات میں صداقت نہیں دی. میں نہیں سمجھے ہائنس, کیا بنکاٹا کسی اور وجہ سے ناراض ہوئے اور وہ بگڑ کر روپوش ہو گیا؟ کیا وجہ تھی؟ میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم اس پر نظر رکھو اور اسے بہکنے نہ دو. میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تم دونوں سے نہیں الجھتا. ہاں, وہ کسی حد تک ہماری بات مان لیتے ہیں. تم یہ تو جانتے ہی ہوگے کہ شاہ بنکاٹا فرانس کے زیر دست ہے, اور بشرط وفاداری یہ بادشاہی قائم رہے گی. مجھے علم ہے رائنس, یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر بنڈا روپوش ہوا تھا, یہاں سیاسی بیداری کی ابتدا ہوئی تھی. بنکاٹا کے عوام فرانس کے تسلط سے پیچھے چھڑانا چاہتے تھے. ظاہر ہے کہ شاہی خاندان کے لیے یہ چیز خطرناک تھی. یہاں آئے دن مظاہرے ہونے لگے, احتجاجی جلوسوں کی بھرمار ہو گئی. پھر کچھ لوگ لا قانونیت پر بھی اتر آئے, توڑ پھوڑ مچاتے, پولیس گولیاں چلاتی, جیل جاتے, اور کچھ دنوں سکون ہو جاتا. پھر اچانک ایک دن بالکل ہی نئے قسم کا احتجاجی مظاہرہ دیکھنے میں آیا. لوگ سارے کپڑے اتار کر بالکل نم دھڑنگ گھروں سے نکل آئے اور جلوسوں کی شکل میں شاہی خاندان کی طرف بڑھنے لگے. پولیس بوکھلا گئی, کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. وہ بالکل خاموش تھے, نہ انہوں نے توڑ پھوڑ مچائی اور نہ کسی قسم کا ہنگامہ برپا کیا. ہمارے تاجیری قوانین کے مطابق کسی پبلک مقام پر برہنہ ہو جانے کی سزا ایک ہفتے سے زیادہ نہیں. اس کے بعد ایک دن یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ شہر کی سب سے زیادہ بارونق شاہراہوں پر بیٹھے رفع حاجت کر رہے ہیں. یہ بھی احتجاجی مظاہرہ ہی تھا جس پر معمولی جرمانے کے علاوہ کوئی سزا نہیں دی گئی جاتی. طالب وہ خاموش ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگی. وہ سفر دھرائی ہوئی آواز میں بولا, واقعی حکومت بڑی دشواریوں میں پڑ گئی ہوگی, اور اب تمہیں بتاؤں کہ یہ ہر بنڈا کی شرارت تھی. نہیں, ظفر کے لہجے میں حیرت تھی. یقین کرو, وہ چوری چھپے عوامی لیڈر بنتا جا رہا تھا اور شر پسندوں کو ایسی ایسی تدبیریں سمجھاتا تھا کہ پولیس بے دست و پا ہو کر رہ جاتی تھی. کمال ہے, گویا وہ خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے تھے. شاہ کو خبر ہوئی, انہوں نے اسے طلب کر کے ڈانٹا ڈپٹا, معافی نامہ طرف کیا. کیا آئندہ ایسا نہیں کرے گا؟ ہر بنڈے نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا, اور پھر اس دن کے بعد سے ہم نے اس کی شکل دیکھنے کو ترس گئے. ابھی پچھلے 2 ماہ کی بات ہے کہ تمہارے ملک کے فرانسیسی سفیر کے توسط سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر بنڈا کہاں ہے. اچھا, اگر اب بھی پرنس نے شاہ سے معافی نہ مانگی تو کیا ہوگا؟ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی. ہو سکتا ہے وہ اس شخص کی بات مان لے جسے اپنا باس کہتا ہے. کیا آپ کو علم باس کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی, وہ ہمیں بنکاٹا کے ساحل پر اتار کر غائب ہو گیا تھا. باس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا, ظفر طویل سانس لے کر بولا. تو پھر اسے تلاش کرو, ہمارے بس سے باہر ہے. جب خود ہی مناسب سمجھے گا ہم سے آ ملے گا. ویسا آپ یہ تو بتا ہی سکیں گی کہ بنکاٹا میں پرنس کو کس قسم کے خطرات پیش آ سکتے ہیں؟ کسی قسم کے بھی نہیں, حیرت ہے. حالانکہ پرنس ہمیں اپنی خوابگاہ میں اسی لیے روکے رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں. اس سے مجھے بھی حیرت ہے. چلو میں پوچھتی ہوں. نہیں یور ہائنس, کیونکہ آپ نے مجھے اپنے اعتماد میں لیا ہے اس لیے میں نے یہ بات کہہ دی, ورنہ پرنس نے سختی سے منع کر دیا تھا. بڑی عجیب بات ہے, طالب وہ بے بسی سے بولی. کچھ دیر خاموش رہی, پھر ظفر بولا, کیا یہ ممکن نہیں کہ موکاروں کا بادشاہ بنکاٹا کو بھی اپنے قبضے میں لینے کے لیے پرنس کی زندگی کا خواہ ہو جائے؟ ہرگز نہیں, کبھی نہیں. ایسی کوئی بات کسی کے سامنے زبان سے نہ نکالنا, انہیں رشتوں کی تقدس کے منافی ہے. وہ پرنس کا مامو ہے, ان اطراف میں حکومت کے لیے رشتے دار ایک دوسرے کا خون نہیں بہاتے, اور رشتوں کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے کہ ان پر ملکی قوانین بھی اثر انداز نہیں ہوتے. میں نہیں سمجھے ہائنس, اسے یوں سمجھو کہ پچھلے سال موکاروں میں قانون بن گیا ہے کہ کوئی غیر ملکی موکاروں کے ساحل پر قدم نہیں رکھ سکتا. آس پاس کے جزیروں کے لوگ پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے, لیکن ہر بندہ جب چاہے موغارو جا سکتا ہے، یہی نہیں بلکہ جتنے آدمی چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، اس پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ او ظفر پور تفکر انداز میں اپنی بائیں کن پٹی سہلانے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اچھا تو پھر اس ہنگامے کا کیا مقصد تھا؟ آخر کنگ ٹاؤن کیوں نہیں چاہتا تھا کہ پرنس بنکاٹا پہنچے؟ اور آج میں نے آپ نے ہمیں یہی سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ موکاروں کا باعث سازش کی پشت پر ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں لوئیسیا نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہی میں نے تم لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ کنگ ٹاؤن کے آدمی پرنس سے الجھیں گے، آخر کیوں؟ وجہ وہ بھی نہیں بتا سکتی تھی، اسے اپنے بڑے آفیسر کی طرف سے صرف اتنی ہی ہدایت ملی تھی، وجہ شاید اسے بھی نہیں بتائی گئی۔ اچھا تو پھر آپ انہیں اپنے ماموں کے پاس جانے سے کیوں بات رکھنا چاہتی ہیں؟ ذرا کر استعمال کرو، خدا خدا کر کے تو بنکاٹا پہنچے ہیں، اب یہاں سے کہیں اور جانے کی سوجی تو نہ جانے کیا حشر ہو۔ اچھا سمجھ گیا، میں کوشش کروں گا کہ پرنس شاہ سے معافی مانگ لیں، اتنا بڑا انعام دوں گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اوکے یور ہائنس۔ عمران سر کے بل کھڑا تھا اور امبینی سے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی، وہ اسے بیوقوف اور سنجیدہ سمجھتی تھی، اس لیے اس کے اس پہل کو شرارت پر محمول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے امبینی نے کھنکتا ہوا سا کہکہا لگایا۔ عمران بوکھلائے ہوا انداز میں سیدھا ہو گیا، اس کے چہرے پر ندامت کے آثار دیکھ کر وہ پھر ہنس پڑی۔ میں عبادت کر رہا تھا مادام، عمران نے ہنس لا کر کہا۔ یہ عبادت تھی؟ وہ ہنسی ہوئی بوری۔ عبادت ہی تھی، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ یہ نہ بتا سکوں گا، میں معافی چاہتا ہوں۔ کوئی پوشیدہ مذہب ہے؟ عمران سر کو اسباتی جنبش دیتا ہوا بولا، اس مذہب کا اولین اصول یہ ہے کہ چونکہ آدمی سر کے بل پیدا ہوا ہے، اس سے اسے سر کے بل کھڑا رہنا چاہیے۔ تو پھر کھڑے رہو، کس نے منع کیا ہے؟ خواتین کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ کتنی دیر عبادت جاری رہے گی؟ مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ بس ختم ہی سمجھیے کہ باس ابھی تک سو رہے ہیں؟ نہیں، بہت سویرے کہیں چلا گیا ہے۔ تو پھر فرمائیے ناشتے کی میز پر، میرے ساتھ آؤ۔ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی۔ عمران نے ہونٹ بھینچ کر سر کو جنبش دی اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ڈائننگ روم میں پہنچ کر وہ اس کی طرف مڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، بہت بہتر۔ عمران پر پھر بوکھلاہٹ طاری ہو گئی۔ تم ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکے؟ وہ اس کے مقابل بیٹھتی ہوئی بولی۔ کوئی بات نہیں مادام، میں اپنی ماں سے بہت ڈرتا تھا، اس لیے عورتیں مجھے خوفناک معلوم ہوتی ہیں۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی، پھر بولی، یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ اپنے گھر میں۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ بات دراصل یہ ہے مادام کے باس کی اجازت کے بغیر میں اپنے بارے میں کچھ نہ بتا سکوں گا۔ اور ہوتا ہے کہ اس نے منع کیا ہے؟ جی ہاں، خصوصیت سے آپ کی بات نہیں ہے، کسی کو بھی نہ بتاؤں، باس کی بات ہے، باس کی ہدایت ہے۔ خیر خیر، ناشتہ کرو، وہ ناخوشگوار لہجے میں بولی۔ شکریہ مادام، میرا نام امبینی ہے۔ اچھا، عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ تم بھول گئے۔ بھول جانے کے مرض میں مبتلا ہوں کیا؟ تم فراک کو بہت دنوں سے جانتے ہو؟ عمران کچھ نہ بولا، سر جھکائے خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ وہ اسے غسیلی نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ دفتن تیز لہجے میں بولی، یہ پہلا موقع ہے کہ وہ مجھے کسی خوبصورت جوان کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا ہے۔ یہ تو بہت برا کیا انہوں نے۔ عمران چھری کانٹا چھوڑ کر بولا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ مجھ جیسے الو کو خوبصورت قرار دے رہی ہیں۔ یہ تمہیں کبھی کسی لڑکی نے نہیں چاہا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے عورتوں سے خوف معلوم ہوتا ہے، میں عورت، ہر عورت ماں نہیں ہوتی، کسی نہ کسی کی تو ہوتی ہی ہے۔ میں نہیں سمجھی، سب سے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، عمران سچ مچ خوش ہو کر بولا۔ کیا واقعی بدلے ہو؟ جی ہاں، عمران نے ایک بار اداس ہو جانے کی ایکٹنگ کی اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ وقت کے ساتھ تم مارے بھی جاؤ گے، تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں؟ عمران چونک پڑا۔ وہ کنگ ٹاؤن کا ماسکوب ہے، میں نہیں سمجھا مادم وہ خود ہی کنگ جونگ بن بیٹھنا چاہتا تھا, پہلی غلطی تھی اس لیے کنگ جونگ نے تھوڑی سی سزا دے کر معاف کر دیا. اور سنو میں ان پانچ کچھ نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے کچھ کنگ جونگ کو دیکھا ہے. اچھا میں نے حیرت ظاہر کی, یقین کرو لیکن تم اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے. عمران نے سعادت مندانہ انداز میں سر کو تفہیمی جملے دی, پھر بولا وہ کیسا ہے؟ بے حد خوفناک شکل والا ہے, کم از کم میں نے تو اس سے آنکھیں نہیں ملا سکی تھی. آپ نے بہت اچھا کیا مجھے آگاہ کر دیا, میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کنگ چونگ کا کوئی نائب خود بھی کنگ چونگ بن بیٹھنے کی کوشش کرے گا. اس لیے تو پوچھ رہی تھی کہ تم پہلے کہاں تھے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو میں نہیں جانتی, تمہارا نشانہ بڑے غضب کا ہے. یہ بات تو ہے, عمران نے پرتشویش لہجے میں کہا. کیا وہ کسی خاص آدمی کو قتل کرانا چاہتا ہے؟ اب میری زبان بند رہے گی مادام. جب وہ آدمی میں تم سے صرف بے تکلف ہونا چاہتی ہوں, کچھ گلوا لینا مقصد نہیں. تو یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ عمران نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر چپت رسید کر دی. لکھے بے اس کی ہے بے تکلفی, وہ کسی آنے کی ہنسی کے ساتھ بولی. سچ مچ بالکل پاگل ہو, پتا نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, عمران نے مایوسی سے کہا. میں سمجھ گئی. کیا سمجھ گئی؟ وہ اسی لیے تمہیں یہاں چھوڑ گیا ہے. عمران ہونکوں کی طرح منہ کھولے اس کی طرف دیکھتا رہا. ناشتہ کرو, وہ بولی. اور عمران جلدی جلدی کافی پینے میں مصروف ہو گیا. ہم بیوی اور ٹانگیں ہلا ہلا کر نہایت اطمینان سے چسکیاں لیتا رہا. وہ اس سے بے خبر نہیں تھا کہ فراک اس والے دروازے میں کھڑا اسے گھورے جا رہا ہے. فراک بے آواز چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا, لیکن وہ انجان ہی بیٹھا رہا. ایسا لگتا تھا جیسے کافی نہیں افیون پی رہا ہو. دنیا وہ مافیا سے بے خبر. دفتر فراک نے اس کرسی کے پائے پر زوردار ٹھوکر ماری. عمران اچھل کر الگ ہٹ گیا, ورنہ ٹوٹی ہوئی کرسی کے ساتھ خود بھی فرش پر آ رہا. میرا قصور جناب عالی؟ عمران نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا. لڑکی کو بہکا رہے تھے بھلی رات میں؟ فراک جھاڑا. نہیں تو جھوٹے ہو, میں نے خود دیکھا تھا تم اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے. جناب عالی وہ تو میں نے چپت رسید کی تھی. خاموش رہو, اگر تمہیں پناہ نہ دی ہوتی تو قتل کر دیتا. چلے جاؤ یہاں سے اور کبھی اپنی شکل نہ دکھانا. اتنے رام دینی بھی آ گئی, شاید اس نے جھاڑ کی آواز سنی لی تھی. اور کتیا تم بھی یہاں سے نکل جاؤ. اس پر الٹ پڑا. تم خاموش, تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ جاؤ. فراک ہڑک پھاڑ کر دھاڑا. دونوں فوراً نکل جاؤ, میں نے آج تک کسی عورت کو بھی قتل نہیں کیا. اگر آپ فرمائے تو میں قتل کر دوں, عمران نے بڑے ادب سے کہا. بکواس مت کرو, نکل جاؤ یہاں سے. میں تاہیتی میں تم دونوں کا وجود برداشت نہیں کر سکوں گا, لہذا شام ہونے سے پہلے جدھر سنگھ سمائے چلتے بنو. وہ تو میں جانتی ہی تھی, امبینی تف لہجے میں بولی. میرا بھی وہی اثر ہوگا جو دوسری لڑکیوں کا ہوتا رہا ہے. میں کچھ سننا نہیں چاہتا, نکل جاؤ. اچھا اچھا, وہ عمران کا ہاتھ پکڑ کر بولی. پھر اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگی. ارے ارے, عمران بوکھلا کر اسے ہاتھ چھڑانے لگا. جاؤ, فراک دونوں ہاتھ اٹھا کر بولا. پھر ذرا ہی سی دیر میں وہ دونوں عمارت کے باہر نظر آئے. دیکھا تم نے, دیکھ لیا؟ امدینی عمران کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی. میں پاگل ہو جاؤں گا, آخر بات کیا ہوئی تھی؟ کہہ رہا تھا تم امدینی کو بہکا رہے تھے, اس کا سر پھیلا رہے تھے. سب بکواس ہے, وہ بہت دنوں سے چھٹکارا پانے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا. تم سے؟ عمران نے متحرانہ لہجے میں سوال کیا. ہاں وہ ایسا ہی ہے, ابتدا میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکے گا, لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اس طرح بدل جاتا ہے جیسے کبھی کی جان پہچانی نہ رہی ہو. سچ مچ مینڈک ہے, مگر مجھے تو بتایا گیا تھا کہ وہ فومارے تنجم کا پوتا ہے. شاید اسے اپنے باپ کا نام تک نہیں معلوم ہو, امبیری صاحب سے ہنسی کے ساتھ بولی. بڑی عجیب بات ہے, ختم کرو یہ باتیں. اب یہ سوچو کہ جانا کہاں ہے, ورنہ سچ میں شام ہو جانے کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے. یہ تاہیتی سے باہر جانے کا اجازت نامہ ہے تمہارے پاس؟ وہ تو ہمیشہ رکھتی ہوں, مجھے سیر سپاٹے کا بہت شوق ہے. اچھا تو بس پھر ہم شام سے پہلے ہی نکل چلیں گے. لیکن کہاں؟ بنکاٹا. کہ تم وہی رہتے ہو؟ فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. بڑی عجیب بات ہے، شاید وہ فرانسیسی لڑکی بھی بنکاٹا ہی میں رہتی ہے جس کے سلسلے میں کنگ چونگ نے اسے سزا دی تھی. جہنم میں جائیں کنگ چونگ اور مینڈک دونوں. تم مجھ سے بے تکلف ہونا چاہتی تھی، اب ہو جاؤ. ام بھی نہیں ہنس پڑی اور بولی، مجھے ایسے لوگ پسند ہیں جنہیں کسی بات کی پرواہ نہ ہوتی ہو. مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے، میرا تعلق بنکاٹا کے شاہی محل سے ہے. نہیں، ہم بھی نہیں اظہار مسرت کے طور پر اچھل پڑی. ہاں ہاں، پرنسس تالا بوا کا پرسنل سیکرٹری ہوں، اب تمہیں سب کچھ بتا دوں گا. فروغ صاحب میرا کوئی تعلق نہیں رہا. اچھا ہے ہوا جو ایسے پاگل آدمی سے پیچھا چھوٹ گیا. سوال تو یہ ہے کہ تم ایسی پوزیشن کے مالک ہونے کے باوجود بھی فروغ جیسے بدماش سے کیوں تعلق رکھنا چاہتے تھے؟ اس نے خود ہی تعلق پیدا کیا تھا. کہتا تھا تو میں پرنسس تالا بوا سے مانگ لوں گا، اور ذرا سی بات پر ایسی ناقدری کر بیٹھا. ارے پچھلی رات اگر میں نہ ہوتا تو مارا جاتا گینڈے کا بچہ. کیا مطلب؟ یہ نہیں بتاؤں گا اب کس کو یہاں سے، کوئی اور ٹھکانے نہیں ہے تمہارا. اب تم بڑی بے تکلفی سے باتیں کر رہے ہو، پہلے تم باس کی محبوبہ تھی اس لیے احترام کرتا تھا تمہارا، اب دونوں ہی ذلیل ہو گئے ہیں. وہ ہنس کر بولی، تمہیں افسوس نہیں ہوا؟ عمران نے حیرت سے پوچھا. پتہ ہی نہیں، اسے خود سے چھوڑتی تو دوسری دنیا کا سفر کرنا پڑتا. اب کہاں جاؤ گی؟ کہ تم اپنے ساتھ نہ لے جاؤ گی، ابھی تو کہہ رہے تھے. ہاں ہاں، لیکن تم وہاں رہو گی کہاں؟ تمہارے ساتھ. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی، مگر مجھے عورتوں کا تجربہ نہیں ہے. اب ہو جائے گا، اتنا تجربہ کار بنا دوں گی کہ لڑکیاں الو سمجھنا چھوڑ دیں گی. میں الو ہی بھلا، مجھے معاف کر دو. اچھا تو پھر مجھے گولی مار کر سمندر میں پھینک دو. پر خیر سوچوں گا. وہ عمارت سے بہت دور نکل آئے تھے. دفتن امبینی کراہ کر بولی، اب تو پیدل نہیں چلا جاتا، آؤ میرے پشت پر سوار ہو جاؤ. عمران سنجیدگی سے بولا، بے وقوفی کی باتیں نہ کرو، کہیں بیٹھنا چاہیے. تم کسی ایسی جگہ سے واقف ہو تو مجھے لے چلو، میں تاہیتی میں اجنبی ہوں. پہلے کبھی نہیں آئے؟ امبینی نے حیرت سے پوچھا. جھوٹ کیوں بولوں؟ عمران نے سیریل لہجے میں کہا. اچانک دہانی جانب کسی تیز رفتار گاڑی کے بریک چرچرائے اور اچھل کر دوسری طرف ہٹ گئے. گاڑی رکتی ہوئی تھی، اگلی سیٹ پر دو آدمی بیٹھے نظر آئے جو ان کے لیے اجنبی تھے. باس نے تمہیں واپس بلایا ہے، ان میں سے ایک نے ان دونوں کو مخاطب کیا. عمران نے امبینی کی طرف دیکھا، وہ تفصیلیں ہونٹ بھینچے کھڑی تھی. ہم واپس نہیں جائیں گے، عمران نے کہا جواب دیا. جو شامت آئی ہے، اس نے ہنس کر کہا. گفتگو کا یہ انداز مجھے پسند نہیں ہے. بکواس مت کرو، باس کے حکم کی تعمیل زبردستی بھی کرائی جا سکتی ہے. چلے چلو، ہم دینی فوجدہ لہجے میں بولی، تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، میں نے اس سے بھی بڑے بڑے مینڈک دیکھے. وہ دونوں گاڑی سے اتر کے عمران پر جھپٹ پڑے. ہم دینی جھپتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی، لیکن اس نے ان دونوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا. عمران کا دہنا ہاتھ صرف دو بار تیزی سے حرکت میں آیا تھا، ایک تو گر ہی گیا تھا، دوسرے نے بڑی پھرتی سے چاقو کھول دیا. لکھے انہیں جیب میں رکھ لو، ورنہ تو اس میں زخمی ہو جاؤ گے، عمران نے سکون انداز میں کہا. تمہیں چلنا پڑے گا، وہ چاقو کا پھل میں چاہ کر بولا. یہ جو چاقو ہے تو بھی مجھے واپس نہیں لے جا سکتی. جھگڑا مت کرو، چلے چلو، امبی نے روحانسی ہو کر بولی. اب تو تمہیں بھی نہیں جانے دوں گا، مجھے غصہ آ گیا ہے. چاقو والے نے اس پر چھلانگ لگائی اور بائیں جانے سے دوسرا آدمی بھی جھپٹ پڑا، لیکن ہوا یہ کہ اس کا چاقو اسی کے ساتھی کے دہنے پہلو میں اتر گیا. زخمی کی طرح دل لرزا دینے والی تھی. عمران دور کھڑا کہہ رہا تھا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا چاقو رکھ لو. عملہ آور اپنے ساتھی کے قریب دو زانو ہو کر چاقو اس کے پہلو سے نکالنے لگا تھا. عمران نے جھپٹ کر امبینی کا ہاتھ پکڑ لیا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگائی. ارے مجھے چھوڑ دو، بالکل ایسے ہی انداز میں بولی جیسے گالی دے رہی ہو. لیکن اتنی دیر میں عمران اسے پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا. پھر گاڑی سٹارٹ کی اور امبینی کے احتجاج کے باوجود اسے تیزی سے آگے بڑھاتا چلا گیا. اب سچ میں مارے جائیں گے، امبینی دانت پیس کر بولی. اچھا تو کیا وہ چاقو سے میری پیٹ کھجانے آئے تھے؟ سر تم دیکھ ہی لوگے، میں نے تو ان پر حملہ نہیں کیا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہی تھی پھرتیلے بندر، تم نے ایسی حرکت کی تھی کہ رابر ٹو کا چاقو یکسر کے پیٹ میں اتر جائے، کہ تم چاہتی تھی کہ وہ میرے سینے میں اتر جاتا، کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جھلا کر بولی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اب کہاں جا رہے ہو؟ جہاں قسمت لے جائے، ایندھن کا میٹر بتا رہا ہے کہ ٹنکی لبریز ہے۔ میری مانو تو چپ چاپ واپس چلو، خاموش بیٹھی رہو عقل مند لڑکی، ورنہ میری کسی حماقت کا شکار ہو جاؤ گی۔ گاڑی سنسان سڑکوں پر سراٹے بھر رہی تھی، ہم بھی نہیں چہرے پر دہشت زدگی کے آثار گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے، اور بال آخر وہ اکڑائی، بہت برا ہوا تم اس طرح رہ رہ کر ابھر رہی ہو جیسے حقیقت قصہ کچھ اور ہی رہا ہو۔ اچھا میری ایک بات سن لو، امبینی کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولی، کچھ کہو بھی، ان ساری گاڑیوں میں صرف نما برقی آلات لگے ہوئے ہیں، جدھر بھی جائیں گی اسے خبر ہو جائے گی، لہذا کہیں رک کر چیک کر لو۔ یہ ہوئی ہے کام کی بات، عمران نے کہا اور گاڑی کو سڑک سے اتار کر چٹانوں کے درمیان موڑ دیا۔ امبینی کا خیال غلط نہیں تھا، پچھلے مڈ گارڈ کے نیچے سمت نما الیکٹرانک ہک مل گیا۔ عمران نے اسے نکال کر پوری طاقت سے دور بکھری ہوئی چٹانوں کے درمیان پھینک دیا۔ تین چار میل تک اسی سڑک پر سفر جاری رکھنے کے بعد ایک جگہ پھر عمران نے گاڑی سڑک سے اتاری اور ایک کچے راستے پر موڑ دی۔ آخر سوچا کیا ہے تم نے؟ امی نے کچھ دیر بعد بولی، یہی کہ تمہیں بحفاظت یہاں سے نکال لے جاؤں گا، جو مجھے اب بھی قطعی ناممکن نظر آ رہا ہے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، اگر تم فراغ سے معافی مانگ لیتے تو بات اتنی نہ بڑھتی، اگر تم فراغ سے معافی مانگ لیتے تو بات اتنی نہ بڑھتی۔ کس بات کی معافی مانگ لیتا؟ میں کیا جانوں، بس تو پھر خاموش بیٹھی رہو، پتہ نہیں تم چیز ہو۔ کچھ کچھ وہاں سے رخصت ہوئی تھی اور ایک گاڑی بھی ہاتھ آ گئی ہے تو اس طرح بور کر رہی ہو، کیا تم نے تھک جانے کی شکایت نہیں کی تھی؟ اسے تو بھول جاؤ، سب کچھ ختم ہو گیا، بس تو پھر تم بھی خاموش بیٹھی رہو۔ مجھے حق حاصل ہے تم سے پوچھوں، ضرور پوچھو، لیکن سوال جغرافی سے متعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اجلا کی دنیا ہے، جہاں چاہے پہاڑ بنائے، جہاں چاہے دریا بہائے، ہم کون ہوتے ہیں سلسلے میں جھک مارنے والے؟ خطے سوا کی تلاش میں ساری دنیا چھان ماری، لیکن مجھے تو کہیں نہ دکھائی دیا۔ تو جغرافیہ کے پروفیسر نے پٹائی کر دی تھی، ہاں میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی ہیں، تم بکواس کیے جاؤ۔ عمران نے گاڑی روکی اور مڑ کر اسے گھورنے لگا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ گھبرا کر بولی، یہی کہ تم کس رفتار سے جھوٹ بول سکتی ہو۔ تو کیا مطلب؟ مجھے عورت سے بات کرنے کی تمیز نہیں، میں صرف ان کا مصرف جاننا چاہتا ہوں۔ یہ تو بالکل ہی بکواس ہے، وہ ہنس پڑی۔ میرے نزدیک عورت کا مصرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ اسے کسی درخت سے الٹا لٹکا کر خود نو دو گیارہ ہو جاؤ۔ اتنا بات نمبر ایک سائڈ۔